الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دعاء قنوت کے اندر وتر کے اندر دعاء قنوت کا پڑھنا واجب ہے، لہذا اس کو اہتمام سے یاد کرنا چاہیے. اگر یاد ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. طيب، تو یاد ہے بہت اچھا، نہیں یاد ہے تو اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اگر کسی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت کلمہ نہ پڑے، تو کہتے ہیں بغیر کلمے کی موت مرا. تو اس کے بارے میں ایک بات پیش کرنی ہے. اچھا، ایک بات بتائیے، ابھی ہم سب یہاں پر جمع ہیں، الحمدللہ تراویح پڑھی، وتر پڑھے، قرآن مجید پڑھا اور سنا. اگر اس وقت ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بغیر کلمے والی موت کہلائے گی؟ اچانک انتقال ہو جائے کہ پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک موت آتی ہے، تو کیا وہ بغیر کلمے والی موت کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی نا بھائی، کیونکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ شریف پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو، کلمے والی موت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک کوئی بات انسان نے جب کلمہ پڑھ لیا، ہر نماز میں کلمہ شریف پڑھتا ہے، التحیات میں پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، التحیات میں ہر دوسری رکعت میں پڑھتا ہے. تو اس نے نماز پڑھ لی، گویا کہ کلمے کی تجدید کر لی. اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جب تک کلمے کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی تو کلمہ ٹوٹتا نہیں ہے نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جب تک کوئی بات کلمہ شریف کے خلاف نہ ہو تو اس وقت تک کلمہ ٹوٹتا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نے وضو کر لیا، اب نہ اس نے پیشاب کیا، نہ پخانہ کیا، نہ ہوا خارج ہوئی، نہ خون نکلا، نہ پیپ نکلی، اور نہ سویا، تو جتنی یہ سب باتیں جمع نہیں ہوئی تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ ٹوٹنا کہے گا وضو؟ تو جب تک میرے دوستو وضو کے ٹوٹنے والی کوئی بات نہ ہو اس وقت تک وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، جس وقت کلمہ شریف کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس وقت تک کلمہ شریف ختم نہیں ہوتا. لہٰذا اگر یہ آدمی اچانک چلتے چلتے اس کو موت آ گئی اور کلمہ شریف پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو بھی اس کی موت کلمے پر ہے. دیکھیے مضمون کیسا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ اکثر نے سنا ہوگا نا، تو بات کیا ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے، تیرے چاک گریبانوں کو ہم نے دیکھا ہے، تیرے چاک گریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، تیرے سوختہ سامانوں کو ہم نے دیکھا ہے، تیرے سوختہ سامانوں کو سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. یہ اللہ والوں کی شان میں میرے مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، غار ہرا کی خلوتوں سے، تنہائیوں سے، ویرانے سے، جنگل سے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے. آفتاب نبوت غار ہرا سے طلوع ہوا، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ کہتے صاحب اگر ہم نے اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دیا، اپنی حرام تمناؤں پر عمل نہیں کیا، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھا، سڑک پہ چلنے والی حسین عورتوں کو نہ دیکھا، حسین لڑکوں کو نہ دیکھا، ننگی فلمیں نہ دیکھی، گانا نہیں گایا، ڈانس نہیں کیا، حرام کی شاہی کباب بریانی نہ کھائی، تو ہمیں مزہ کیا آئے گا؟ اور ہم ویران کر دیں گے۔ اگر ہم نے اس طرح سے اپنے دل کو ویران کر دیا تو ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ ارے میرے دوستو، جب انسان اپنی خواہشات سے اپنے دل کو ویران کرتا ہے، حرام تمناؤں سے اپنے دل کو ویران کرتا ہے، تو جس طرح سے غار حرا کی خلوتوں سے اور ویرانوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، اسی طرح سے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے اور حرام خواہشات پر عمل نہیں کرتا، اپنے دل کو ویران کر دیتا ہے، تو اس کے دل کے ویرانے سے وہاں تو آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا، اب نبوت کا آفتاب کہیں طلوع نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن آفتاب ولایت طلوع ہوگا اس کے ویرانے سے۔ وہ آفتاب ولایت تو کھلا ہے بھائی، جو اللہ تعالیٰ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، جو نبی پیدا فرماتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ولی بھی پیدا فرماتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی ہے کہ ولایت کے دروازے بند ہو گئے، ولایت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور ولایت کی جتنی کرسیاں ہیں وہ آج بھی پورے ہیں، کوئی ایک کرسی بھی خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کہاں شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں خواجہ بہاؤ الدین نسبندی، کہاں امام غزالی، کہاں جو ہے امام راضی، کہاں مولانا قاسم نانوتوی، کہاں مولانا الیاس صاحب، اور کہاں جو ہے مولانا شفیع الدین تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ نہیں میرے دوستو، جب ایک اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی جگہ پر دوسرے ولی کو بٹھا دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ حرام تمناؤں کا خون دل کو ویران کرے گا۔ ارے مولانا جلال الدین دین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنج در ویرانی اے میر من، گنج در ویرانیت اے میر من، اے میرے شاہ، اے میرے بادشاہ، خزانہ جو ہے وہ پبلک پلیس پہ اور عوام کے سامنے جو ہے دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ ویرانوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو فرمائے کہ اگر تم اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دو، اپنے دل کو حرام خواہشات سے ویران کر دو، ان پر عمل نہ کر کے دل ویران ہو جائے گا، لیکن اسی ویرانے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوگا، اور وہ خود کہے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، ساتھ میں چٹنی بھی آ گئی، اب دوسری بات سنیے۔ دوسرا مسئلہ ہے سود کا۔ اب جو ہے زمانہ ترقی کر گیا، پہلے جو حجام اور نائی کہلاتا تھا اب وہ ہیئر ڈریسر کہلاتا ہے، پہلے جو درزی کہلاتا تھا تو اب وہ ٹیلر ماسٹر کہلاتا ہے، اور پہلے جو دھوبی ہوتا تھا اب وہ ڈرائی کلینر کہلاتا ہے، اور جو پہلے رنڈی کہلاتی تھی اب وہ آرٹسٹ کہلاتی ہے۔ آرٹسٹ، ماڈل گرل، زمانہ بدل گیا صاحب، نام بدل گئے۔ لہذا اب جو ہے سود کا نام کیا رکھا؟ منافع۔ اور اس چکا چوند کے اندر اچھے اچھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، منافع کی چکا چوند میں تہجد گزار، علماء کے پاس کے بیٹھنے والے، بزرگوں کے پاس آنے جانے والے، ہر سال حج و عمرہ کرنے والے، تبلیغ میں چلے لگانے والے، اور قرآن شریف تلاوت کرنے والے، وہ بھی چکا چوند سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، منافع ہے۔ میرے دوستو بس مثال ایسی ہے، اب دیکھو پہلے کبھی ہم نے سنا تھا کہ کسی ڈبے کے اوپر حلال لکھا ہوا ہو؟ بھائی جو حلالی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حلالی ہوں۔ اگر ایک آدمی آپ سے آ کر کہے کہ میں حلالی ہوں, تو آپ کہیں گے یار ضرور کچھ دال میں کالا ہے. کہتے ہیں نہیں یار میں حلالی ہوں, تو کہیں گے یار تو کچھ دال میں کالا ہے, تو کیوں اتنا بول رہا ہے بھائی, کیا بات کیا ہے, کیوں کیوں بول رہا ہے. پھر آپ سب ناما, اور جس کو جو حلالی ہوتا ہے وہ زیادہ چکروں میں پڑتا بھی نہیں ہے. جو حسین ہوتا ہے نا, جو حسین وہ حسن کے چکر میک اپ کے چکر میں نہیں پڑتا, جو حسین ہوتا ہے وہ میک اپ کی فکر نہیں کرتا. جس کو جیسے بیوی ہے زیادہ عورتیں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ زیادہ میک اپ کے چکروں میں نہیں گھومتی, وہ ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے پسینے وسینے ورنہ میک اپ کی فکر نہ کچھ. شوہر چلاتا بھی رہتا ہے کچھ تو ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کر, تو وہ کہتی اچھا اچھا کتنے کام تیرا ابا کرے گا آگے کا. یہ بچے جو اتنے پیدا کیے ہیں ہر سال جو ٹوئٹا کرولا کا ماڈل تو نکال لیتا ہے, تو کیا اس کو تیرا ابا کے پالے گا کیا؟ آخر ٹوئٹا کی سروس بھی تو مجھے ہی دینی ہے, جو اگر کمپنی نے کار نکالی ہے تو اس کی مینٹیننس بھی تو ہماری ذمہ داری ہے, یہ تیرا ابا کرے گا آگے یا تو کرے گا؟ تب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں خود کرنی ہے. تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کا تعلق شامل ہے, وہ نکاح عبادت کی, تو اس عبادت کی جو اس کے اندر حسن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا حسن ہے, اللہ کی فرما برداری کا حسن ہے, لہذا بیوی زیادہ جو ہے وہ میک اپ کے چکر میں نہیں پڑتی. لیکن جو رنڈی ہوتی ہے نا وہ نوک پلک درست سکتی ہے, کیونکہ اس کا تو دھندا اسی پر چلتا ہے. اگر وہ سجا سوار کے بن سور کے تیار نہ ہو تو کوئی گاہک اس کے پاس آئے گا کیسے؟ کوئی گاہک اس کے پاس آئے گا کیسے؟ بس یہی فرق ہے میرے دوستو, یہی وہ فرق ہے کہ جس کی چکا چون سے متاثر ہو کر اچھا بھلا آدمی اپنے گھر کو اپنی جائیداد کو گروی رکھا کر بینک سے لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ سود پر حاصل کر لیتا ہے, سود پر حاصل. اور آپ کہتے ہیں کہ اب پہلے انہوں نے گاڑی کا سلسلہ شروع کیا, پہلے کہتے تھے کچھ ڈاؤن پیمنٹ دیجئے. یہ ڈاؤن سمجھتے ہیں, ڈاؤن کے معنی نیچے کے ہیں, ڈاؤن کے معنی نیچے کے, یعنی یہ نیچے کی ادائیگی کیا چیز ہے بھائی؟ ہمیں یہ اس کا ترجمہ تو یہی بنے گا نا, ڈاؤن پیمنٹ. ٹھیک ہے, انگریزی میں تو یہ ڈاؤن ہے, ڈاؤن کے معنی تو نیچے ہے. جیسے سیون اپ ہے, جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو سیون اپ پیتا ہے. کیوں؟ سیون اپ ون ڈاؤن, کیونکہ ایک ڈکا نیچے سے نکل آئے گی سارا کھانا ہضم ہو جائے گا, تو اس لیے اس کا نام رکھا سیون اپ. تو سیون اپ چاہے سات کتنے اوپر چلے جائے, سات آسمان پر چلے جائے, لیکن اس وقت ایک ڈاؤن کی ضرورت ہوتی ہے جب زیادہ کھانا کھا لیتا ہے. جیسے ایک آدمی تھا وہ مفت خورا تھا, تو فیلی جس کو بولتے ہیں, تو ایک دعوت میں بیٹھا ہوا تھا. اب دعوت میں اس کے پڑوس میں جو آدمی تھا وہ کھایا جا رہا ہے, اور اس کا اصول یہ تھا کھانے میں نہ ادھر دیکھتا تھا نہ ادھر دیکھتا تھا, کیونکہ جو آدمی ادھر ادھر دیکھے گا تو وہ تو محروم ہو جائے گا. تو لہٰذا اس کے برابر والے آدمی نے دوسرے سے کہا ایک یار پانی تو دینا. اب وہ کھانے میں مشغول تھا, اس نے جلدی سے نوالا اندر کیا, اس نے کہا پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں اور کھانا چاہتا ہوں, تو لائن کلیئر کرنا چاہتا ہوں, لائن کلیئر راستہ صاف کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو بیوقوف ہے, تو کھانے کے آداب سے بھی واقف نہیں ہے. ارے میاں کہے بھائی میں کھانے کی تہ جمانا چاہتا ہوں, کھانا بیٹھ جائے تو اور بوٹیاں کھاؤں میں. اس نے کہا ہاں یہ کھانے کے آداب نہیں ہے, تم کھانے کے معاملے میں انتہائی جو ہے وہ نامعقول ہو اور بے ادب ہو. کھانے کا اگر تہ بھی کھانی ہے, کھانے کو دبانا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زور سے سانس اوپر کو کھینچو زور سے, اور ایک دم سے چھوڑ دو, تین دفعہ ایسا کرو کھانا خود ہی بیٹھ جائے گا, اور جو کھانا بیٹھ گیا اس کی جگہ تو اور بوٹیاں کھاؤ. تو میرے دوستو اب ہوا یہ کہ اچھا بھلا ایک آدمی جس کی ماہانہ اچھا, اب انہوں نے پہلے تو ڈاؤن پیمنٹ رکھی, اب پھر اس نے یہ کہا کہ آپ بس گاڑی لے جائیں کار لے جائیں. اب کار دے دی 0% پہ, کہ کچھ پیسہ نہ دے بس لے جائیں آپ گاڑی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے کہتے ہیں ایک سال کے بعد مجھے ادائیگی کرنا, یہ بھی بینک والوں نے ایک اصول نکالا کہ ایک سال کے بعد ادائیگی کرنا. اب ہوا کیا کہ اس کی ماہانہ آمدنی ہے 25,000 روپے, مان لو ماہانہ آمدنی کتنی 25,000 روپے. اب اس کے بعد آج کل چونکہ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور اسکول بھی بڑھیا چاہیے, تو بڑھیا اسکول میں جو پڑھاتے ہیں تو وہ آج میرے خیال میں 1,500 سے کم تو کسی گئے سے مرے سے مرے اسکول کی بھی فیس نہیں ہوگی, ہوگی ہے نا, 1,000-1,500 تو مرے سے مرے کی بھی فیس ہوتی ہے. اب انہوں نے کرولا گاڑی لی, اب جب کرولا گاڑی لی تو پھر اگر ٹیچر اسکول میں جائیں گے کرولا میں بیٹھ کر تو کتنا برا لگے گا. آپ سٹی اسکول میں داخلہ کروائیں گے, اچھے اسکول میں, جہاں پر صرف جو ایڈوانس لیا جاتا ہے 20 سے 25-30 ہزار روپیہ لے جاتا ہے, بلکہ میرے خیال میں 50 ہزار کے قریب ہے. اس کے بعد اور ماہانہ فیس اس کی 3 سے 5 ہزار روپے ہوتی ہے. اب سوچو, اور پھر چلو اس نے مان لو فیملی پلاننگ پہ عمل کیا اور 2 بچے ہیں اس کے, چلو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا فی الحال, اب 2 بچے ہیں اور 2 بچے کی فیس ہو گئی 8 سے 10 ہزار روپے. جب 8 سے 10 ہزار روپے تو ماہانہ فیس چلی گئی, تو اس کی 25 ہزار آمدنی میں سے 8 ہزار روپے, چلو 8 ہزار چلے گئے. اب اس 8 ہزار میں سے اب جب بچہ سٹی اسکول میں پڑھنے جائے گا تو کم سے کم 500 روپے تو اس کی نیٹ جیب میں بھی جو جانے چاہیے روزانہ کے. اب جب روزانہ کے چلو 500 زیادہ ہیں تو 300 روپے کر لو, تو 300 روپے روزانہ کا مطلب 9 ہزار روپے مہینے کے تو یہ ہو گئے, تو 20 ہزار روپے تو یہی ہو گئے. چلو اور کم کر دو, چلو میں اس کی کیلکولیشن کم کر کے 15 ہزار کر دیتا ہوں, 15 ہزار. اب اس کے بعد جو گھر کا خرچہ ہے ابھی اس کا ذکر نہیں ہے. اب جب نئی کرولا آئے گی تو بیوی بھی کیا بولے گی, جیسے ایک حافظ جی تھے, ایسی بازے لوگ ایسی پڑھ لکھ کے بن جاتے ہیں نا, شکل داڑھی اور ٹوپی پہن کے حافظ جی بن جاتے ہیں. تو وہ ایک گھر میں بچوں کو, ایک گاؤں میں بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن مجید. تو جس گھر میں پڑھاتے تھے تو اس کا جو شوہر تھا, گھر والا جو مرد تھا, وہ شہر میں تھا. تو پھر شہر سے اس نے تار لکھا, خط لکھا, پہلے زمانے میں تار ہوتے تھے, خط لکھا کہ بھائی میری جو ہے یہاں پہ سرکاری ملازمت ہو گئی ہے, مبارک ہو. اب جو پورے گاؤں میں یہی ایک اکیلا پڑھنے والا تھا, اب اس نے پڑھا تو خط پڑھتے ہی رونے لگا. اب سب پر خاندان والے جماتے کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں رو رہے, کہے تم بھی رو. تو انہیں کیا بات ہے, کہا نہیں تم رو. تو بیوی بھی رونے لگی, بچوں سے کہا تم بھی رو, اب وہ بچے بھی رونے لگے. اس کے بعد محلے والے جمع ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ رونے کی آواز آ رہی ہے. تو محلے والے آئے تو محلے والے نے پوچھا کیا بات ہے, کہا تم بھی رو, وہ محلے والے بھی رونے لگے. تو جب سب رو کے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے, رویا کس بات پہ رہے ہو. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ, اب اس نے کیا کہی, تو بات یہ کہ وہ سرکاری ملازم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب سرکاری ملازم ہو گیا تو اب جو ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اب وہ اس کے بعد وہ قرآن شریف اور نورانی قاعدہ تو پڑھوائے گا نہیں, اب وہ سرکاری اسکول میں, سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس اسکول میں داخل کرے گا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ملازمت چھوٹ گئی. اچھا اس نے, اچھا بیوی کیوں رو رہا ہے, بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ جب اس کے بعد, ظاہر سی بات ہے جب وہ سرکاری ملازم بن جائے گا, ذرا کوٹ ٹائی پتلون میں آ جائے گا تو اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا, اور یہ بیوی دیہاتی یہ گاؤں کی, یہ تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی, یہ تو بیکورڈ ہوگی اور وہ فارورڈ ہوگا, روشن خیال ہوگا وہ روشن خیال ہوگا, اور یہ جو ہے وہ پست خیال, اندھیرا خیال, تاریخ خیال. تو لہٰذا دونوں کی میچنگ نہیں ہوگی, لہٰذا وہ نئی نیم سے شادی کرے گا, بیوی اس لیے روئی. تو محلے والوں نے پوچھے کہ ہم کیوں رہے, کہا تم اس لیے رو گے کہ ظاہر سی بات ہے ابھی تو تم گدھے گھوڑے بانٹتے ہو, تو اس ابھی جو تمہارے جو ہے وہ مکانات خریدے گا اور پھر اس کے بعد بڑا سا استبل بنائے گا گھوڑے, اور اس کو جگہ چاہیے ہوگی تو تم سب کی جگہ خریدے گا اور وہاں پر گھوڑوں کا استبل بنائے گا, اس لیے تم بھی رو. تو جس طرح سے اس نے شرح کی, تو گاڑی لینے کے بعد, بینک سے گاڑی نکلنے والے کے بعد یہی صورت ہوتی ہے. اب بیوی بولتی ہے کہ جب تم نے نئی کرولا گاڑی لی ہے تو ذرا آپ دکھائیں بھی تو, یہ تھوڑی گاڑی کھڑی کر دی, کیونکہ اگر گاڑی کھڑی کر دینا تو محلے والے بولتے ہیں کہ ارے جناب ان کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ غریب لوگ ہیں بےچارے, گاڑی تو لے لی پیسے نہیں ہے, لہٰذا گاڑی روزانہ اسٹارٹ کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جب بیوی کہے گی کہ اب ہوا تو اب ہمیں جو ہے سپر ہائی وے پہ الحبیب ریسٹورینٹ میں کھانا بھی کھلاؤ, اور کلفٹن میں کی ہمیں ٹناٹن بھی دکھاؤ, اور پھر وہ, تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہر ویک اینڈ پہ یعنی ہفتے کی رات کو جب سیر کرنے کے لیے جائیں گے تو 2-3 ہزار روپے سے خرچہ کہاں کم ہوگا بھائی, ہے نا. اب کتنا ہوا, 15 ہزار روپے سے, 2-3 ہزار روپے ایک ہفتے کا ہے. ابھی پیٹرول کا ذکر نہیں آیا, کیونکہ پیٹرول اس میں پیٹرول ہی ڈلتا ہے جو پیٹرول پمپ سے ملتا ہے. ہم تو دعا کر رہے ہیں کوئی ایسی گاڑی بن جائے جو موت سے چلا کرے, کیونکہ آج کل تو بھائی صرف ایک یہی موت ہے جو سستا ہے, باقی سب مہنگا ہے, پانی بھی مہنگا ہو گیا, صرف ایک موت ہے یعنی پیشاب جو سستا مل رہا ہے بھائی, ورنہ تو آج کل کوئی چیز سستی نہیں ہے. اب اس نے جو ہے تو لہٰذا اس طرح جب کرولا گاڑی نہیں, ابھی اچھا ابھی قسطوں کی ادائیگی کا ذکر نہیں ہے, ابھی تو صرف خرچوں کا ذکر ہے. کیونکہ نئی کرولا آئی تو نئی کرولا کے ساتھ, چونکہ جس طرح سے وہ حافظ جی نے جس طرح سے پوری شرح کی تھی نا کہ جب وہ سرکاری ملازمت ملی تو چونکہ نئی کرولا آ گئی تو پھر یہی ہوگا کہ اب اس میں شوشا بھی دکھانی ہے, ایس پی کی طرح گاڑی بھی چلانی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اخراجات ہے تو آمدنی تو ہے 25,000 روپے اور اخراجات ہو رہے ہیں 40,000 روپے. یہی آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہ آمدنی ہے 25,000 اور اخراجات ہو رہے ہیں 40,000. ابھی قسط کی ادائیگی کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد بینک والوں کا لیٹر پہنچے گا کہ جناب آپ نے کرولا پہ بڑی سیر کر لی, یہ گرو اچھا استادی اتنی رکھتے ہیں, نام نہیں کرتے, اپنے پاس رکھتے ہیں, یہ نام نہیں کرتے, کیونکہ جب چاہیں, اور پھر ایک چابی ان کے اپنے پاس بھی ہوتی ہے, چاہے جب چاہیں وہ گاڑی کی چابی اسٹارٹ کریں اور لے کر چلتے بنے, چابی لگائے اسٹارٹ کرے چلتے بنے, تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے. اب اس کے بعد جب ان کا خط آئے گا تو اب خط آئے گا تو وہ سوچیں گے یار اگر میں نے پیسے نہیں دیے تو یہ مجھ سے گاڑی چھین لیں گے, اور اگر مجھ سے گاڑی چھین لیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی محلے بھر میں. اچھا کیوں جناب, کیا بات ہے آپ کی گاڑی کہاں گئی؟ اگر وہ گاڑی کچھ نہیں ہوا, اصل میں میرا سالہ آیا ہوا تھا نا امریکہ سے تو میں نے اس کو کچھ دن کے لیے دی ہوئے. کب تک سالہ رہے گا یہ, تو کب تک سالہ بنے گا؟ تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستو, پھر اب پہلے ہی اس کی آمدنی 25,000 اخراجات 40,000, تو سوچو وہ قسط کہاں سے پوری کرے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اور یہ اتنا ظالمانہ نظام ہے سود کا, کہ اتنا ظالمانہ نظام ہے میرے دوستو کہ پورے معاشرے کی دولت سمٹ کر چند لوگوں کے پاس آ جاتی ہے اور پورا معاشرہ غریب اور چند آدمی اور چند لوگ جو ہے وہ دولت مند ہو جاتے ہیں. یہ ہے سود کی لانت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقلی باتیں سب ایک طرف, چاہے کتنی میں نے عقل کی بات کر دی لیکن یہ سب ایک طرف, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو ہم نے حرام فرمایا ہے. سود کو احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں کہ سود کو ہم نے حرام فرمایا, سود کو, اور حلال جو ہے تجارت کو حلال فرمایا. لہٰذا سودی کاروبار مت کرو. سود کا نتیجہ یہ ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود مجھ سے آ کر کہا اس مسجد میں اور دوسرے علاقوں میں, کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی سے میں نے 40,000 روپے ادھار لیا, 40,000, کہتے ہیں 4 سال گزر گئے میں صرف اس سود کی ادائیگی میں 4,00,000 روپے دے چکا ہوں لیکن اب تک 40,000 کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میرے دوستو یہ لعنت ہے. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا, میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرماتے ہیں دیکھو حرام کی بریانی سے حلال کی چٹنی روٹی کھا لو, حرام کی بریانی کو مت دیکھو, حلال کی چٹنی روٹی کھا لو. ایسے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ضرورت بھی پڑتی ہے تو میرے دوستوں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے, کوئی ضرورت آتی ہے, کوئی پریشانی ہے, میرے دوستوں ہم اللہ کے سامنے گرے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے, گناہوں کی معافی مانگے. انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ہم گناہوں کو چھوڑ کر دوسرے چکروں میں بھاگتے رہتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کو راضی کر لے, پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر جب کوئی مصیبت آئے گی لیکن تو تقوا سے رہے گا, گناہ سے بچے گا, تو یجعل له مخرجا, تو ہم تجھ کو ہر مصیبت سے ایگزٹ کا دروازہ, خروج کا دستہ اور مخرج تجھے نکال دیں گے جس سے تو بڑے مزے سے باہر نکل جائے گا. یہ ہے میرے دوستو. لیکن سود نہ لے, میں سود کے ڈمپر سے, سود کے ڈمپر سے, حرام کے ڈمپر سے حلال کی راکٹ تیار ہے. اچھا اپنا حلال کی چٹنی روٹی سود کی شامی کباب اور بریانی سے اچھی ہے. اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سود کھانے والوں کا انجام دیکھا, سود کی ترقی پتہ ہے, کہتے ہیں سب ترقی ہو رہی ہے, پیسہ اور ہر چیز. آج دیکھ لو کیا حال ہے. جس آدمی نے لیا, میں واللہ آپ اس سے جا کر پوچھے, کہا کہ آپ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے, جس آدمی نے سود پہ لیتا آپ اس سے پوچھے اور کہے دیکھو قرآن شریف تمہارے سر پر رکھ کر پوچھتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ کہ جب سے تم نے یہ سود کا کام کیا ہے تمہاری زندگی میں چین ہے سکون ہے یا تمہاری زندگی عذاب میں مبتلا ہے؟ آپ پوچھیے ذرا, میں سچ عرض کرتا ہوں, ایسے آدمیوں سے جا کر پوچھے, کہیں گے کہ روئے گا اور قسم کھا کر وہ کہے گا کہ تو نے مجھ کو ایسی قسم دی ہے, میں سچ سچ بتاتا ہوں واقعی میری زندگی عذاب میں مبتلا ہے. ایک آدمی نہیں ہے میرے دوستو جو چین سے ملا ہو اور جو ہے وہ چین اور سکون سے رہا ہو. ایک اور پھر ان بینک والوں نے گنڈے بھی پالے ہوئے ہیں. یہ بینک والوں نے وصولی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا جناب, یہ ایسے نہیں کرتے. بہت میں خاص بات بتا رہا ہوں, یہ بینک والوں کو جب وصولی کرنی ہوتی ہے نا تو ان کا ایک اسٹاف ہے اور ایک ان کا عملہ ہوتا ہے جو الگ سے ہوتا ہے, جو بڑی بڑی مونچھے اور پکے بدماش قسم کے اسٹائل کے ہوتے ہیں وہ. اور ان کا کام صرف کیا ہوتا ہے, وہ آئیں گے جب دیکھا گا نا کہ قسطیں نہیں ادا ہو رہی, قسطیں نہیں دی جا رہی, تو کہیں گے کہ جناب اچھا کہا کہ وہ آپ کو میں فلاں بینک کی طرف سے آیا ہوں اور یہ یہ معاملہ ہے, اور دیکھیے وہ اچھا آپ ادائیگی نہیں کر رہے, آپ کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے نا اور آپ وہاں وہاں جاتے ہیں نا, جب آپ سنیں گے اچھا یہ معاملہ, کہیں گے اچھا بھائی تو جناب قسط آپ کب ادا کر رہے ہیں, صاحب دو تین دن میں ادا کر دوں گا, پھر تو دینی پڑے گی. دادا میرے دوستو اس لیے چٹنی روٹی کھا لے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. جس بندے نے اللہ کو ناراض کیا واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے مرشد نے قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ ایک اللہ والے کی قسم ہے کہ ایسا آدمی چین اور سکون سے رہ نہیں سکتا. اللہ کو ناراض کرنے والا چھوڑ دے, اللہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. گناہوں میں کسی کو چین اور سکون آج تک ملا نہیں ہے, عذاب میں رہے گا یہ مال. اور جس مال و دولت کو جمع کر رہا ہے آخر کس لیے؟ اور بعضوں کو تو ایسا چسکا لگا ہوا ہے, یعنی میں آپ کو کتنے کیس سکھاؤں. اب لوگوں نے چار چار پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ آٹھ آٹھ چھ چھ پورا بٹوا بھرا ہوا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈوں سے. ایک لاکھ اس سے لیا, پچاس ہزار اس بینک سے لیا, دس اور دو لاکھ اس بینک سے لیا, اور کاروں کو گھر کے لیے قرضہ اس بینک سے لیا. اب اس کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. ایسے ایک آدمی کو میں خود جانتا ہوں, ہمارے جاننے والوں میں سے ہے وہ, اور اس کا یہ حال ہے, اس کا یہ حال ہے کہ پھنسا ہوا ہے. کبھی یہاں ایک بینک سے دوسرے سے پیسہ لیتا ہے, پھر اس سے اس کو ادائیگی کرتا ہے, اس سے پیسہ لیتا ہے, پھر نیا اور قرضہ چڑھاتا ہے, اس کو ادا کرتا ہے, لیکن اس کے اور حال یہ ہے کہ اس کو چین اور سکون نہیں ہے میرے دوست. اس لیے میرے دوستو سود کتنے ہی وہ اچھے اور وہ نقشے نگار بنا کر اور گاڑی پر ایک حسین لڑکی بٹھا کر دعوت دیں کہ صاحب ٹو ڈی کرولا لے لیجئے, تو کرولا تو مل جائے گی, وہ لڑکی تھوڑی ملے گی. کہ سمجھے کہ شاید وہ لالچ میں شاید یہ بھی ہمیں ساتھ ملے گی, تو اس لالچ میں چلو جلدی سے کرولا حاصل کر لے, تو کرولا تو ملے گی لیکن اس کرولا کے ساتھ کرولا جو لائے گا نا اس کے ساتھ کروڑوں مصیبتیں بھی آئیں گی. کروڑ مصیبت لا ہے اصل میں, یہ کرولا ہے اصل میں کیا ہے, کروڑ مصیبت لا یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر, یہ حرام کی کرو. اللہ کو راضی کر کے میرے دوستوں گدا گاڑی بھی اچھی ہے, کہ اللہ راضی ہوں گے تو گدا گاڑی بھی اس کو سکون دے گی, لیکن اللہ کو ناراض کر کے ہم چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے. دیکھو ادھر جاؤ, بہشتی زیور ہوگی اٹھا کے لاؤ یہ ادھر الماری کے اندر. اگر میری بات سمجھ میں آ گئی نا, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور جو ہے اور حلال آمدنی کو اللہ بڑھاتا ہے. اور سود کی ترقی کی مثال اب سمجھے وہ کیسی ہے, کہ بغیر بڑا نظر آتا ہے صاحب کہاں ہے وہ بہشتی دیور, جب تمہیں کہا تھا دو نہ جلدی. اب جو ہے سود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یب حق اللہ ربا و یرب صدقات, اللہ تعالیٰ حلال آمدنی کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے, حلال آمدنی کو بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ وہ گھٹاتے ہیں. لہذا بظاہر ترقی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب دیکھو گاڑی ہے, بنگلہ ہے, ڈمپر ہے, مشین ہے, اور جو ہے وہ موبائل ہے, ایئر کنڈیشن, کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں, اور آپ کیا ہم ترقی نہ کریں. تو میرے دوستو ترقی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جا رہا ہو, اس کو ایک گنڈا ملے اور اس کے بازو پر خوب ڈنڈے مارے, دل دنا دن ٹھکائی لگائے اس کی, تو اس کے بعد رات کو آئے گا جب صبح سو کر اٹھے گا نا تو اس کا بازو جو ہے اتنا بڑا ہوگا, ایسے بڑا ایسے کہے گا دیکھو باڈی بلڈر, یہ دیکھو وٹامن سی وٹامنز اور فولاد, شربت فولاد پیتا ہوں میں, دیکھا یہ حال ہے. تو کوئی اس کو ترقی کو, لیکن صبح چلائے گا ہائے مصیبت ہائے مر گیا. یہ طریقہ نہیں ہے باڈی بنانے کا, ترقی تو یہ بھی ہے نا, جسم پھولا کہ نہیں پھولا, لیکن اس کو ترقی بولیں گے. تو بس میرے دوستو سود کی ترقی ایسی ہے, ترقی اس کو کہتے ہیں کہ بادام کھائے, دن بیٹھک کرے, اور اس کے بعد کسرت کرے, ورزش کرے, اور جو کچھ ایکسرسائز وغیرہ کرے اس کو ترقی کہتے ہیں. وہ یہ ترقی نہیں ہے, وہ جو ترقی ہوگی اس کے بعد اس کو ترقی ہے. لہٰذا ترقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ سے ہو. اس لیے میرے دوستو سود کا کتنا ہی ہو, کتنا ہی جو جو ہے وہ رنگین نقش اور وہ ہو، لیکن یاد رکھنا مصیبت اور عذاب میں مبتلا کر دے گا. اپنی جیب سے بڑھ کر، اپنی چادر سے زیادہ بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اچھا جناب، باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن کیا کریں، لوگوں کا جو منہ کھلنا جو ہے نا ایسے وہ بتاتا ہے. اور دیکھو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور سنت طریقہ یہ، جب جمائی آئے تو پہلے تو ہے کہ روکے، منہ تھوڑے سے تھوڑا کھولے. میرے بعض جمائی آتی نا تو پورا ایسے کرتے ہیں، پورا منہ کھول دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں کا شیر آیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں، یہ بے ادبی ہے. ایسے جب منہ نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ منہ کو کوشش کرے کم سے کم کھولے. اگر کھلتا بھی ہے تو کم سے کم اس کو دبانے کی کوشش کرے، اور اگر کھلے تو پھر ہاتھ رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصاب احدکم فلا تقل ہاں، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہاں نہ بولے، ایسے آوازیں نہ نکالے، اس کو آواز کو بند کرے. سمجھے نا؟ اچھا جناب، مجھے نماز بھی آخر میں ہے، نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا. پہلے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشتی زیور. ہر گھر کی زینت ہے اور اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کے مطالعے کے لیے بڑی عجیب کتاب ہے یہ. اس کا ساتواں حصہ کا مطالعہ تو لازمی رکھے، ساتویں حصے کا مطالعہ لازمی رکھے. اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. وضو اور پاک، یعنی ہم اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو، اپنے اخلاق کو کیسے سنواریں، اس کے اندر، اس ساتویں حصے کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہمارے عقائد کیسے سجے اور سنوریں گے کیسے، یعنی ان کی بیوٹی پارلر ہے. اس میں یہ ساتویں حصے کے اندر اس کی بیوٹی پارلر ہے. کون سی؟ روحانی بیوٹی پارلر. اور روحانی بیوٹی پارلر کس لیے؟ یہ بیوٹی پارلر اس لیے کہ عورت کو سجاتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اور روحانی بیوٹی پارلر اس لیے کہ ربا دیکھ کر خوش ہو جائے، اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے. روحانی بیوٹی پارلر سر سے لے کر پاؤں تک. فرق یہ ہے کہ جو رات کو شوہر جس کو دیکھتا ہے، جب صبح منہ دھلتا ہے تو کہتا ہے ہائے اندر سے کیا چیز نکلی ہے. لیکن روحانی بیوٹی پارلر کا معاملہ وہ اور جدا ہے، اس کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. جناب، وضو اور پاکی کا بیان. عمل، وضو اچھی طرح کرو گو کسی وقت نفس کو ناگوار ہو. وضو اچھی طرح کرو گو کسی وقت طبیعت نہ چاہتی ہو. وضو اچھی طرح کرو گو کسی وقت نفس کو ناگوار ہو. جو بعض دفعہ دلی چاہتا نا تھکا ہوا، لیکن فرمایا کہ یہ وضو جو ہے عبادت کی زینت ہے. بلکہ اگر مقتدی وضو صحیح نہ کرے تو امام سے غلطی بھی ہوتی ہے. امام کی غلطی وضو کا، یا مقتدی کے وضو کا اور اس کی عبادت کا امام کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ حدیث شریف میں ایک واقعہ بھی ہے ایسا. عمل، تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے. عمل نمبر دو، تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے. تازہ وضو کا زیادہ ثواب ہے. جیسے عصر کے لیے وضو کیا، تو مغرب کے لیے اگر تازہ وضو کر لے تو زیادہ ثواب ہے. جائز ہے اس وضو سے نماز پڑھنا، اور عشاء کے لیے تازہ وضو کرنا وہ زیادہ ثواب ہے. یعنی جائز ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر وضو نہ ٹوٹے تو عصر کے وضو سے تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، شرط یہ وضو نہ ٹوٹے. لیکن ایسا وضو نہیں جیسے وہ بی بی تمیزہ کا وضو تھا، ان کا بھی ایک وضو تھا. ایک عورت تھی، وہ فاحشہ عورت تھی. اب ایک بزرگ نے ان سے تب سکھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھ لیا کر. تو اس نے کہا کہ یعنی مطلب نماز پڑھے گی تو نماز کی اثرات سے اخلاق کے ہم میں ترقی ہوتی ہے. اب اس نے ان بزرگ نے وضو بھی کروایا اس کو کہ بھائی دیکھو ایسے ایسے وضو کرتے ہیں. اب اس کے بعد چلے گئے. دو تین مہینے کے بعد واپس آئے، اس کا دھندا تو اپنا جاری تھا. جب دو تین مہینے کے بعد واپس آئے تو پوچھا یہاں بی بی نماز پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، پابندی سے، آپ نے کہا تھا میں پابندی سے نماز پڑھتی ہوں. کہا بی بی وضو بھی کرتی؟ خیال آیا، پوچھا وضو بھی کرتی؟ ہاں وضو تو آپ کرا گئے تھے. تو یعنی یہ وضو ایسا ہے کہ جو کچھ کروا لو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹ رہا. تو ایسا نہیں بھائی. تو لہٰذا وضو جائز تو ہے، لیکن تازہ وضو کرنے میں زیادہ ثواب ہے. عمل، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پشت کرو. نہ پیٹ ہو نہ منہ ہو. جیسے قبلہ ادھر ہے نا، جب پیشاب پخانہ کر رہا ہو نہ پیٹ قبلے کی طرف ہو اور نہ منہ قبلے کی طرف ہو. اسی طرح سے نہاتے وقت، غسل کرتے وقت اور پیشاب پخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. پیشاب پخانا اور نہاتے وقت غسل کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. لہذا غسل خانے جب بنوائے اور لیٹرین اس میں بنوائے تو خاص طور پر میرے دوستوں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہانے کا بھی ایسا بنائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹ ہو, اور لیٹرین بھی ایسا بنائے کہ نہ قبلے کی طرف منہ ہو اور نہ پیٹ ہو. عمل, پیشاب کی چھینٹوں سے بچو, اس میں بے احتیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچو, اس میں بے احتیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچو, اس میں بے احتیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. عمل, کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو, شاید اس میں سے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے. کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو, شاید اس میں سے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے. کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو, شاید اس میں سے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے. عمل, جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو. جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو, یعنی وہاں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے. جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو. عمل, پیشاب پخانے کے وقت باتیں مت کرو. پیشاب پخانے کے وقت باتیں مت کرو کہ باہر ٹیلی فون بجا تو اس نے اندر سے پوچھا, ہاں بھائی کس کا فون ہے؟ کہا یار اس کا فون ہے. کہا اس کو بولو کہ میں ابھی بس 5 منٹ میں باہر نکلتا ہوں, بس اس کو بولو انتظار کرے, ابھی میں اس کو فون کرتا ہوں. پوچھو لیکن اچھا اس سے کام کیا ہے؟ کیونکہ اچھا کیا کہہ رہے, ہاں یار اس کو بتاؤ کہ وہ میں نے کام اس کو کہہ دیا. اب نیچے سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یہ اپنی اوپر سے امپورٹ کیے, اوپر سے بھی ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں, یہ عجیب ہے. تو منع ہے, ہاں ضرورت کی کوئی بات ہو, کوئی ایسی ضرورت جس کے نہ کرنے سے ضرور اس کی اجازت ہے. جیسے مان لو کہ پانی ختم ہو گیا, اب بیٹھے میں ہوا نکل رہی ہے نلکے میں سے پانی کی جگہ, تو بولنے کی اجازت ہے کہ بھائی پانی دے دو, پانی ختم ہو گیا, موٹر چلا دو. دروازے لگاتے نا, موٹر چلا دو بھائی, تو یہ اجازت اور گنجائش ہے. لیکن خام خاں کی باتیں کہ پوچھو کس کا فون ہے اور فلاں چیز کہاں رکھی تھی, اور بچوں کو, اور بازے ایسے بھی ہیں بچوں کو لیٹرین میں سے بیٹھے ہوئے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اور بےہودہ بدتمیز کیا کر رہا ہے, ابھی تو خود کیا بےہودگی کر رہا ہے اندر. تو پیشاب پکانے کے وقت باتیں مت کرو. عمل, جب سو کر اٹھو جب تک ہاتھ اچھی طرح نہ دھو لو پانی کے اندر نہ ڈالو. سو کر اٹھنے کے بعد کی سنت یہ ہے, کچھ نہیں کرے سب سے پہلے جو سنت یہ ہے کہ, ہاں ایک بات اور یاد آئی, حدیث شریف میں آیا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ننگے مت سو, چاہے اکیلے بھی ہو. اگر اکیلے بھی ہو تب بھی ننگے مت سو, ننگے سونے کی ممانعت آئی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ننگے مت سو, کیوں؟ کیونکہ جو فرشتے ہیں ان کو حیا آتی ہے, جو ہمارے ساتھ کے جو فرشتے ہیں اس سے فرشتوں کو حیا آتی ہے. زیادہ ننگے مت سو, اور اسی طرح سے لیٹرین میں زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ صابن ہی ہو یا کوئی اور طریقہ بھی ہو. اچھا جناب, جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو دھو لو 3 دفعہ پاک کر کے, یعنی دھو لے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں رات میں سوتے میں کہاں کہاں چلا جائے, اس لیے کچھ معلوم نہیں. اس لیے سنت یہ ہے, سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی سنت یہ ہے میرے دوستوں, کہ جو ہے انسان اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے, اس کے بعد پانی کے اندر ڈالے. ایسا نہ ہو ہاتھ ناپاک ہے, پانی کے اندر ڈالا پانی بھی ناپاک ہو گیا. اس لیے سنت یہی ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیں. جب سو کر اٹھو جب تک ہاتھ اچھی طرح نہ دھو لو پانی کے اندر نہ ڈالو. جب سو کر اٹھو تو جب تک ہاتھ اچھی طرح نہ دھو لو پانی کے اندر نہ ڈالو. عمل, جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس کو استعمال مت کرو, اس سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے, جس میں بدن پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں. جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس کو مت استعمال کرو, جس اس سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے, جس میں بدن پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں. رکھ دو یہ وہاں کے پاس. اچھا جناب, بس اب آخری آئٹم رہی ہے, اور وہ آخری آئٹم یہ, کل نماز کی سنت چند سنتیں بتائی تھی نا, کچھ آج لوگ نئے معلوم ہوتے ہیں, لہٰذا کل کی سنتوں کا تکرار کر لیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب کھڑا ہو بالکل سیدھا, ایسے بالکل سیدھا, نہ جھکے کھڑا ہو نہ ایسے اکڑ کے, بلکہ درمیانہ, اور دونوں پاؤں بالکل سیدھے ایسے قبلے کی طرف, بالکل سیدھے, ایسے نہیں ہو پاؤں ٹیڑھے نہیں بلکہ بالکل سیدھے, انگلیاں قبلے کی طرف. اور مستحب یہ, علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا, مستحب یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہو. مستحب, زیادہ ٹانگ کھول سکتا ہے لیکن 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب یعنی پسندیدہ ہے. جیسے اگر کوئی آدمی بیمار ہے موٹا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے تو اس کے لیے تو چار انگل سے گزارا نہیں ہوگا تو وہ زیادہ کھلنے کی اجازت ہے, لیکن افضل یہ ہے, افضل اور مستحب یہ ہے کہ چار انگل کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں. اچھا اس کے بعد پھر جب ہاتھ اٹھائے کانوں تک تو ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کا رخ قبلے کی طرف سیدھا ہو, ایسے ایسے نہیں اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارے بلکہ ایسے رکھے اس طریقے سے, اور کانوں کی لو تک, کان کی لو تک اپنے انگوٹھے کو لگائے, اور یہ انگلی آسمان کی طرف اس کا رخ ہو, ایسے نہیں ہونی چاہیے, ایسے یہ طریقہ ہے, نظر آ رہا نا آپ لوگوں کو اچھی طرح, تو یہ ہاتھ جو ہے ایسے آسمان کی طرف اور تھوڑا سا کھلاؤ, نہ ایسے کھلاؤ نہ بالکل ایسے بند ہو, بس درمیانی حالت میں, اس کے بعد اللہ اکبر. اور بازے کو دیکھا عجیب کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے اللہ ایسے عجیب عجیب تماشا ہوتا ہے, تو ایسا اچھا پھر بازے لوگ ہاتھ باندھتے نا ایسے بھی کرتے ہیں, یہ فضول حرکت ہے, بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے بس ایسے کیا اللہ. اچھا پہلا اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے, پہلا اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے, جس کو تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں وہ پہلا اللہ اکبر وہ فرض ہے, لہٰذا اللہ اکبر کہہ کے. اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی یہ حصہ سیدھے ہاتھ کی جو یہ ہڈی ہے اس کو الٹے ہاتھ کی ہڈی پر ایسے رکھے, اور تین انگلیاں سامنے اس طریقے سے, تین انگلیاں اس طریقے سے سامنے رکھے, اور یہ انگوٹھا اور چھنگلی چھوٹی انگلی سے یہ ہلکا بنا لے اس طرح سے, اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دے تو خود بخود ناف کے نیچے چلا جائے گا. حدیث شریف میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تحت سرہ, تحت سرہ تو ناف کو بولتے ہیں, سرہ تو عربی میں کہ ناف جو ہے تحت سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھو, یہ طریقہ ہے. اب اس طریقے سے کھڑو اور نگاہ جو ہے نگاہ وہ سجدے کی جگہ پر ہو, کندھے نرم کر لے, اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھے نہیں, کہ دیکھتا بھی رہتے بعض لوگ ایسے ایسے جو ہے دیکھتے رہتے کہاں کون کیا رہا ایسے ایسے, تو یہ تماشے نہ کریں بلکہ نماز کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں. آج اضافی چند باتیں ہو گئی, انشاءاللہ باقی سنتیں آئندہ عرض کروں گا. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, یا اللہ ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا لیجئے, تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہم جو آپ عبادت کی آپ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تعالی اور زیادہ عبادت کا ذوق و شوق سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کا توفیق عطا فرما اور شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ رمضان شریف کے روزے کو قبول فرما دیجئے, ہمارے قرآن شریف پڑھنے کو قبول فرما دیجئے, قرآن شریف سننے کو قبول فرما لیجئے, تراویح کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ کمی کو تائیوں کو غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی اور آئندہ اس کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, جس بات سے آپ خوش ہوں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جس بات سے آپ ناراض ہوں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ تعالی ہر گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ یا اللہ تعالی کشادہ روزی عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہم کو بھی خیر و عافیت سے رکھے, ہمارے گھر والوں کو بھی خیر و عافیت سے رکھے, ہمارے ماں باپ بیوی بچے رشتے دار دوست احباب سب کو عافیت سے رکھے. یا اللہ ہمارے کاروبار ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت فرما, ہمارے علم عمل میں برکت عطا فرما, ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما, اور حرام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. میرے مرشد کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. یا اللہ زندگی میں برکت خوب خیر و عافیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما, اور سایہ اللہ والوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھیے, اور اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے, اور اللہ والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیجیے, تاکہ ہم ان سے استفادہ کر کے اللہ کی محبت حاصل کر کے اللہ آپ کے پیارے اور آپ کے محبوب بن جائیں. اور یا اللہ تعالی اور جو بھی ہمارے دلوں کی حاجات ہے جائز حاجات کو ہم سب کی پورا فرما دیجیے, اور ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو یا اللہ اس عادت کو چھڑوا کر اپنی فرما برداری والی عادتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.